الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل ایک بار پھر ہم دار الافتاء اہل سنت کا سلسلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، ایک نئے انداز کے ساتھ، ایک نئے طریقے اور ایک نئے عزم کے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ اپنے سوالات کا سلسلہ شروع کریں، اپنے موضوع پر کچھ گفتگو کریں، حسب معمول درود پاک کی ایک بڑی پیاری فضیلت سنتے ہیں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، درود پاک کی فضیلت میں بہت ساری احادیث پچھلے سلسلوں میں بھی ہم نے بیان کی، آج ایک بڑا پیارا واقعہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت شیخ موسیٰ دریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میں ایک مرتبہ شورے دریا میں بحری جہاز پر سوار ہوا، اچانک طوفان آ گیا، اقلابیہ کی آندھی چل گئی، اور یہ ایسا طوفان تھا کہ اس کی زد میں آنے والا شاید ہی بچا ہو، یعنی بہت بڑا سائیکلون تھا، بہت بڑا طوفان تھا۔ پریشانی حد سے بڑھ گئی، جہاز والے زندگی سے نا امید ہو گئے، میری آنکھ لگ گئی، آنکھ سو گئی تو قسمت جاگ اٹھی، میں زیارت جمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سرفراز ہوا، امت کے والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے میرے امتی پریشان نہ ہو، جہاز پر سوار لوگوں کو کہہ دے کہ وہ ہزار مرتبہ درود نجاتی پڑھیں۔ یہ فرمان سنتے ہی میری آنکھ کھل گئی، پھر فرماتے ہیں کہ میں نے جہاز والوں سے کہا، گھبراؤ نہیں، کوئی فکر کی بات نہیں، اٹھو اور درود پاک پڑھو۔ ہم نے ابھی 300 بار ہی پڑھا تھا کہ ہوا تھم گئی، طوفان ختم ہو گیا، اور ہم درود پاک کی برکت سے صحیح سالم منزل مقصود پر پہنچ گئے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، غموں کی آندھیاں ہوں، پریشانیوں کے طوفان ہوں، کسی بھی مصیبت میں آپ گرفتار ہوں، درود پاک کا ورد اپنی زبان پر جاری رکھیے، یہ وہی درود پاک ہے جو مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، غموں کو دور کر دیتا ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں آج آپ ہمارے ساتھ سلسلے میں موجود ہیں، آئیے مل کر اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر با آواز بلند اور مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور، آج ہمارا جو موضوع ہے رسم و رواج اور توہم پرستی، اور سفر المظفر کا مہینہ جب دنیا میں آتا ہے تو بہت ساری یادیں لے کر آتا ہے۔ الحمدللہ اہل سنت کے تاجدار امام اہل سنت، امام عشق و محبت کو خاص نسبت، اس مہینے کو خاص نسبت حاصل ہے، اور اس کو ماہ رضا بھی کہا کرتے ہیں اس شاکان اعلیٰ حضرت، اور ساتھ ساتھ حضرت غوث بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس بھی اسی مہینے میں، اور بہت سارے بزرگان دین کی یادیں منائی جاتی ہیں، داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ لیکن اس میں جب یہ مہینہ آتا ہے تو پھر ایک بہت زیادہ ایک ٹاپک زیر بحث آ جاتا ہے کہ سفر کا مہینہ جناب منوس ہوتا ہے اور اس میں بہت سارے کام نہیں کیے جاتے۔ تمہارے مدنی چینل کے ناظرین کی رہنمائی فرمائیں کہ یہ جو وہم لوگوں کے ذہنوں میں ہے، اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک تو توہم پرستی ہے، اور دوسرا سفر المظفر کے حوالے سے بطور خاص بدشگونی لینا اور توہم پرستی ہے۔ توہم پرستی کی جو تاریخ ہے یہ بہت قدیم ہے،
صحیح،
یعنی توہم پرستی کے اندر یہ بطور خاص جو اس کے پیچھے جو مفہوم ہوتا ہے وہ ہے بدشگونی لینا یا کسی شے کو منحوس قرار دینا۔ تو اب یہ جو منحوس قرار دینا اور کسی شے کی بدشگونی لینا ہے، یہ بہت پرانا ہے۔ قرآن پاک کے اندر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے حوالے سے تذکرہ ہے کہ جب فرعون اور اس کے ماننے والے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں آئے، تو اب چونکہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے مقابلہ کیا تو ان کے اوپر طرح طرح کے عذاب آئے۔ قرآن پاک کے اندر ان کا تذکرہ ہے، مینڈکوں کا عذاب آیا، جوؤں کا عذاب آیا، کھٹملوں کا عذاب آیا، اس طرح کے مختلف عذابات ان پر آئے۔ تو اب وہ جب ان پر عذاب آیا کرتے تھے تو ان کا ایک جملہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے تھے کہ یہ سب آپ کی نحوست ہے، معاذ اللہ۔ تو یہ نحوست کا مفہوم لینا نہیں ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تو یہ چیز موجود تھی کہ منحوس قرار دیا جاتا تھا۔ تو اعلی حضرت علی رحمہ نے فرمایا کہ حقیقتاً تو کفر اور ہر گناہ منحوس ہے اور نحوست کا سبب ہے، اور مسلمان کے لیے کوئی بھی شے منحوس نہیں ہے کہ اس کے کوئی خارجی طور پہ گناہ سے ہٹ کر کچھ چیز منحوس ہو، اس طرح نہیں۔ اسی طرح جو سفر کے حوالے سے منحوس ماننے کی تاریخ ہے، یہ بھی زمانہ جاہلیت یا بلکہ اس سے بھی پہلے سے ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے بخاری شریف کے اندر کہ اسلام میں نہ سفر ہے، نہ الو کی نحوست ہے، اور نہ بد شگونی لینا ہے۔
صحیح۔
تو حدیث مبارک کے اندر بطور خاص لا سفرہ کے الفاظ ارشاد فرمائے گئے، تو اس سے پتہ چلا کہ سفر کو منحوس ماننا جو ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہی کفار کے اندر یہ رائج تھا۔
صحیح۔
تو چونکہ کفار کے اندر یہ رائج تھا اور مسلمان جو ہے وہ اسی معاشرے کے اندر رہتے تھے جہاں پر وہ لوگ بھی تھے، اس لیے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں سفر کے بارے میں کوئی نحوست کی کوئی چیز نہیں ہے، تو یہ سفر کے بارے میں بطور خاص نفی کر دی گئی۔ پھر اسی حدیث مبارک میں یہ فرما دیا گیا کہ مطلقاً بھی بدشگونی نہیں کہ کسی شے سے بدشگونی لی جائے، جیسے آج بھی ابھی اس زمانے کے اندر بھی بہت ساری چیزوں سے بدشگونی لی جاتی ہے، یہ بلی راستہ کاٹ جائے یا جو ہے وہ کیا نام ہے کوئی کالی شے سامنے آ جائے، یا گھر سے جیسے کسی کام کے لیے نکلے تو ٹھوکر لگ جائے تو فوراً کہتے کہ نہیں بھی کوئی گڑبڑ ہے آگے، تو اس طرح کی جو بدشگونی لینا ہے اس سے منع کیا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث مبارک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بد شگونی نہیں لیا کرتے تھے، البتہ آپ نیک فال لیا کرتے تھے۔ نیک فال سے مراد یہ ہے کہ جیسے کسی کا نام ہے طیب، تو اب طیب نام کے اندر پاکیزگی کا مفہوم ہے، تو اب اگر کوئی طیب نام کا آیا تو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ ماشاءاللہ اب پاکیزگی پائی جائے گی،
سبحان اللہ۔
تو اس طرح کا کوئی مفہوم لینا جو ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ اچھا معنی پایا جائے، یہ اسلام کے اندر ہے، لیکن بد شگونی لینا جو ہے اس سے منع کیا گیا۔
ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً ہمیں احادیث کی روشنی میں اور بہت ساری ڈیفینیشنز اور روایتوں کے ذریعے پتہ چلا کہ سفر بالکل منحوس نہیں ہے اور یہ اسلامک کانسیپٹ ہی نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات عوام میں مشہور ہے۔ حضور، ایک سوال آج مدینہ شریف سے بھی ایک کال مجھے ریسیو ہوئی تھی اور ہمارے پاس بھی موجود ہے کہ یہ آخری بدھ جو ہے جو سفر کی، اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ بہت سے لوگ سیر کرنے جاتے ہیں بلکہ پارک بھر جاتے ہیں سنا ہے، اور اس کو سنت بھی بتایا جاتا ہے، تو اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔
یہ بطور خاص سفر المظفر کا آخری بدھ، جسے آخری چہار شنبہ زیادہ کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں جو مس کنسیپشن ہے وہ بہت زیادہ ہے۔
ٹھیک ہے۔
ایک مرتبہ تو مجھے بھی یاد ہے، ہم وہاں پر لاہور میں ایک جامعہ کے اندر پڑھتے تھے، تو کسی کام کے سلسلے میں ہمیں جو ہے وہ کہیں جانا ہوا، تو وہاں قریب کے اندر ایک پارک تھا، تو وہ پارک کے اندر ہم نے دیکھا تو اتنا بڑا پارک ہے، شاید پاکستان میں اتنا بڑا پارک نہیں ہوگا کوئی، وہاں پر بیٹھنے کی جگہ نہیں، اتنا رش، اتنا رش، جو آئے اس نے کھانے پینے کی چیزیں اٹھائی ہیں، بلکہ لوگ ریڑیاں بھر بھر کے کھانے کی چیزیں لے کے آ رہے ہیں۔
صحیح۔
تو خیر ہمیں تو سمجھ نہیں کہ یہ کیا چیز ہے، تو شام کو جب جامعہ کے اندر پہنچے تو وہاں بھی کھانے کی چیزیں آنا شروع ہو گئیں، تو اب لوگوں سے پوچھا کہ بھی آج ایسا بطور خاص کیا دن ہے، بدھ کا دن ہے، جمعرات بھی نہیں ہے کہ ایک رواج ہے دینے کا، تو یہ بدھ والے دن کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ آخری چہار شمبہ ہے، تو اس دن پتا چلا کہ آخری چہار شمبے پر اس طرح اہتمام کیا جاتا ہے۔ بہت ساری جگہ تو ایسی ہے کہ جہاں پر ایسا اہتمام نہیں ہے، لیکن بہت ساری جگہوں پر اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اب اس کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے، کیا سوچ کر یہ کرتے ہیں، تو عوام میں یہ مشہور ہے کہ سفر المظفر کے آخری بدھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے پہلے کسی مرض کے اندر جو ہے وہ آپ مبتلا تھے، اور آخری چہار شمبہ آیا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفا یاب ہو گئے۔ شفا یاب ہوئے تو آپ نے غسل فرمایا، خوشی کا اظہار فرمایا، تو اب اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے لوگ اس دن خوشی مناتے ہیں۔ تو بیسیکلی اس کے پیچھے جو مقصد ہے وہ تو اچھا ہے،
ٹھیک ہے،
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفا یابی کو خوشی مناتے ہیں، لیکن چونکہ روایت کے اعتبار سے یہ بات درست نہیں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دن شفا یاب ہوئے ہوں، بلکہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جس مرض کے اندر وصال مبارک ہوا، اس مرض کی ابتدا سفر کے آخری بدھ والے دن ہوئی تھی۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے کہ اس دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم شفا یاب ہوئے تھے، یہ غلط ہے، بلکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دن مرض میں مبتلا ہوئے تھے۔
صحیح۔
تو جس کانسیپٹ کے ساتھ یہ کام کیا جاتا ہے، چونکہ وہ ہے ہی نہیں،
ٹھیک،
لہذا یہ محض جو ہے وہ ایک غلط رسم اور ایک غلط رواج کے طور پہ یہ رہ جائے گا، اس لیے آخری چہار شنبے کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور اس کا منانا بھی مناسب نہیں۔
پھر آپ نے یہ جو بات ارشاد فرمائی نا کہ اچھا کانسیپٹ اچھا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر بیماری سے اس دن شفا یابی نصیب ہوئی تو، لیکن اس کے باوجود ایک تو آپ نے کلیئرفائی کر دیا کہ وہ چار شنبے کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن اگر اسلام میں کسی خوشی کو منایا بھی جائے تو اس کی کہاں سے صورت مل جائے گی کہ بے پردہ عورتیں اور پھر مردوں کا جو وہ ملنا اور پارکوں میں جانا، تو اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی خوشی کا موقع آتا ہے کیا اسلام میں تو اس طرح خوشی منائی جا سکتی ہے؟
دیکھیں یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو آخری چہار شنبہ ہے اس دن ایک غلط روایت کو سامنے رکھ کر خوشی منائی جا سکتی ہے نہیں، اس کا تو واضح جواب ہے کہ نہیں منائی جا سکتی، کیونکہ جب ایک چیز ہے ہی نہیں تو اس دن اس کو منانا اس بطور خاص اس ذہن کے ساتھ یہ غلط ہو گیا کہ یہ ایک جھوٹ کے اوپر مبنی چیز کی جا رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی دن کو خوشی کا دن بنا لیا جائے، جس دن کے بارے میں کوئی روایت ملے، جس دن کے بارے میں کوئی بنیاد موجود ہے، جیسے مشہور ترین جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد مبارک ہے، معراج شریف ہے، اور اس طرح کے اور مواقع ہو سکتے ہیں کہ جو واقعتاً ہمارے لیے خوشی کے دن ہیں، ان دنوں کے اندر خوشی منائی جائے، تو ان دنوں میں خوشی منانا تو بیسیکلی جائز ہے، وہ تو قرآن و حدیث کے اتنے نصوص ہیں کہ اگر ہم اس کی طرف جائیں گے تو ہم اگلے ہفتے تک جو ہے وہ اسی کے اوپر کلام کر سکتے ہیں، تو وہ بہت وسیع موضوع ہے۔ اب یہ کہ جو خوشی منائی جائے اس کے اندر طریقہ کار کیسا اختیار کیا جائے، تو اس میں لازمی بات ہے کہ ہمارے لیے ایک کرائٹیریا ہے، ہمارے لیے ایک لمٹس ہیں، حدود ہیں ہمارے لیے کہ ہم نے دائرہ شریعت کے اندر رہتے ہوئے ہی کچھ منانا ہے۔
ماشاءاللہ،
تو اب دائرہ شریعت کیا ہے؟ دائرہ شریعت کے اندر یہ ہے کہ خوشی کا کوئی بھی موقع ہے، وہاں پر پہلے نمبر پر موسیقی نہیں ہوگی، ڈھول باجے نہیں ہوں گے، گانے ڈانس اور یہ چیزیں نہیں ہوں گی، دوسرے نمبر پہ وہاں پر مردوں عورتوں کا اختلاط نہیں ہوگا، تیسرے نمبر پر عورتوں کی ترنم والی آواز غیر مرد تک جانا یہ ناجائز ہے، تو یہ والا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے، چوتھے نمبر پر وہاں پر امردوں کا جو ہے وہ ایسا کوئی وہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہوں۔ تو اس طرح کی اب جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ہر جگہ کے اعتبار سے آدمی سوچ سکتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو ربیع الاول شریف کے حوالے سے وہ مدنی پھول جو مرتب فرمائے ہیں، تو اب اس کے اندر لکھا جاتا ہے کہ بعض جگہوں پر گلیاں محلے سجائے جاتے ہیں، اور جہاں پر یہ سجائے جاتے ہیں وہاں پر جو مرد و عورتوں کا اختلاط، ہجوم اور ٹکراؤ ہوتا ہے، وہاں پر جو ان کا وہاں پر ملاپ ہوتا ہے وہ الامان والحفیظ، تو ایسی صورت کے اندر منانے کی اجازت نہیں ہے، اسی کو جائز طریقے کے اندر کر دیا جائے تو بالکل 100% منائیں اس کو، لیکن اگر اس کے اندر غلط چیزیں شامل ہوتی ہیں تو اس سے بہرحال منع کیا جائے گا، وہ سختی سے منع۔
ماشاءاللہ، آپ نے ہر قسم کی خوشی کے لیے ہمیں ایک حدود اور کرائیٹیریا دے دیا کہ شریعت کے مطابق خوشی منائی جائے، یہ بے وقوفی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی خوشی دی اور اس میں رب کی ناراضگی کا کام کیا جائے۔
یہ خود شادی کے بارے میں دیکھ لیں،
شادی ہے، گھر میں کوئی بھی خوشی ہو، ولادت ہو، بچے کی سالگرہ ہوتی ہے، اور بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جس میں گناہ کیا جاتے ہیں، بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ آئیے پہلی کال کی طرف چلتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
میں پنجاب کے ضلع لودرا سے وقار اتاری بات کر رہا ہوں۔ ہمارے علاقے میں ایک رواج چلا آ رہا ہے کہ مردے کو دو دفعہ غسل دیتے ہیں، اس کے بارے میں ذرا شرعی رہنمائی چاہیے۔
بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنے سلسلے میں کال کیا، مرحبا کہتے ہیں آپ کو۔ حضور، میت کو دو بار غسل دیا جاتا ہے، کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟
ایک مرتبہ غسل دینا فرض کفایہ ہے، یہ تو ایک واضح بات ہے اور ہر جگہ پر رائج بھی یہی ہے۔ دو مرتبہ غسل دینا جو ہے ویسے تو آج تک سننے میں نہیں آیا، پہلی مرتبہ یہ سننے میں آ رہا ہے، لیکن واضح طور پر یہ ہے کہ دو مرتبہ غسل دینا یہ بدعت سیئہ ہے، یہ غلط ہے۔ ایک صورت ہوتی ہے اس کے اندر، اب لیکن وہ جو جس انداز کے اندر سوال کیا گیا اس کے اندر وہ چیز نہیں پائی جا رہی، وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی دریا یا سمندر کے اندر ڈوب کر مر جائے،
ٹھیک ہے،
اب اگر وہ اس میں ڈوب کر مرا تو اس کا ایک غسل تو ویسے ہی ہو گیا کہ وہ پانی کے اندر ڈوب کے مرا ہے، اس کے بعد وہ پانی میں رہا تو یہ اس کا غسل ہے۔ لیکن جو مکلفین ہیں، جو عام مسلمان ہیں، ان پر فرض ہے کہ وہ اس کو جدا گانا غسل دیں،
ٹھیک ہے۔
تو اگر مثال کے طور پہ پانی سے کوئی مردہ نکال بھی لیا جائے تو مسلمانوں پہ فرض ہوگا کہ وہ اس کو دوبارہ غسل دیں، یا اگر بالفرض نکالتے ہوئے ہی اس کی نیت کر اس کو غسل دینے کی نیت سے وہاں سمندر میں پانی کے اندر حرکت دے دی تو وہ غسل ہو جائے گا، وہ ایک دوسری چیز ہے۔ لیکن مطلقاً یہ کہ غسل دے دیا گیا، اب اس کے بعد کسی وجہ سے غسل دینا یا بلا وجہ ایک رواج کے طور پہ غسل دینا، یہ غلط ہے۔ اس میں شاید اگر اس کی بنیاد کچھ ایسی ہو تو بھی وہ غلط ہی ہوگی، وہ یہ ہے کہ جیسے میت کو غسل دیا اور اس کے بعد اسے نجاست خارج ہوئی، تو ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے اس کو دوسرا غسل دیا جاتا ہو. تو یہ اگر غسل دینے کی یہ وجہ ہے تو فقہائے کرام نے اس سے بھی بتصریح منع فرمایا
کہ اگر
واضح طور پہ یہ کتابوں میں لکھا ہو بحر شریعت کے اندر بھی موجود ہے کہ میت کو غسل دیا اور اس کے بعد نجاست خارج ہو تو صرف اس کو دھو دیا جائے گا, میت کو نئے سرے سے غسل دینے کی حاجت نہیں. تو یہ جو ہے یہ ممانعت اور اسراف
اور جو یہ لودھرا سے کال تھی یہ تو ایسا لگتا ہے کہ وہاں ایک رواج سا ہے نجاست, تو کبھی کبھی ایسا موقع آتا ہوگا. تو ہمارے اسلام بھائی جنہوں نے کال کی, امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. ایک اور کال ہمارے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا نام محمد طیب ہے, میں ضیاء کوٹ سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال ہے جی, شکار کرنا جائز ہے؟
میں آپ نے ہمیں کال کی, ضیاء کوٹ میں بھی دعوت اسلامی کا فیضان مدینہ ہے, وہاں ہفتہ وار اجتماع میں ضرور تشریف لے جایا کریں. حضور, شکار کرنا جائز ہے؟ ہمارے موضوع سے ہٹ کے سوال ہے لیکن ہمارے طیب بھائی کال کیے جواب.
شکار کرنے کا جو موضوع ہے یہ بہت وسیع موضوع ہے, کیونکہ قرآن پاک کی متعدد آیات اس کے بارے میں صراحت کے ساتھ موجود ہے. جیسے حرم کے اندر شکار کرنا حرام ہے, بیرون حرم کے اندر حلال ہے, یہ خود قرآن پاک کے اندر موجود ہے. اسی طرح احادیث مبارکہ میں شکار کے احکام کے حوالے سے اور شکار کرنے کے حوالے سے دونوں طرح کی کثیر احادیث ہیں, اور کتب احادیث کے اندر اس کے ابواب موجود ہیں. اسی طرح فقہی کتابوں کے اندر بھی شکار کا بیان کتاب الصید کے نام سے موجود ہوتا ہے. بحر شریعت کے اندر بھی یہ غالباً 14th or 15th حصے کے اندر یہ باب موجود ہے. تو ہمارے شکار کے بارے میں حکم یہ ہے کہ شکار کی اجازت ہے, لیکن جب کہ بطور خاص غذا کے لیے, دوا کے لیے, یا جو ہے وہ بطور کاروبار کے کیا جائے. جیسے جو ہے وہ کیا نام ہے, جو شکار کرنے والے حضرات سمندر میں جاتے ہیں, مچھلیاں پکڑ کے لاتے ہیں, ان کا ایک کاروبار کا سلسلہ ہے, یہ سب جائز. ایک شکار کی وہ صورت ہے کہ جو جیسے یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے, جس کو کہتے ہیں شکار کھیلنے کے لیے چلتے ہیں.
جی,
اب یہ شکار کھیلنے کے لیے جو جاتے ہیں, اب خواہ وہ جنگلوں میں جائیں خواہ وہ دریا سمندر پہ جائیں, شکار کھیلنے کے طور پر شکار کرنا حرام ہے. اعلیٰ حضرت رحمہ کا اس کے بارے میں مفصل فتویٰ کتاب السید فتاوی رضویہ شریف کے اندر موجود ہے. تو یہ جو ہوتا ہے نا کہ یہ محلے کے لڑکے بھی آج سنڈے ہے تو چلو شکار کھیلنے چلتے ہیں, تو اب سمندر پہ جا کے بیٹھ گئے اور سارا دن جو ہے وہ یعنی وہ شکار کھیل رہے ہوتے ہیں, ان کا وہاں پر اصل مقصود غذا, وہاں خوراک کا حصول, یہ چیزیں نہیں ہوتی. ایک اپنا دن گزارنا ہوتا ہے, ذرا موج مستی ہوتی ہے, آؤٹنگ ہو جاتی ہے, تھوڑا سا گل گپاڑا کر لیتے ہیں, یہ کام ہوتے ہیں. اسی طرح جو جنگلوں کے اندر جاتے ہیں, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایسے نرم و نازک کے دوپہر کے وقت گھر سے کبھی سودا لینے باہر نہ جائیں, اور جنگلوں کے اندر جا کے تین تین دن پڑے رہتے ہیں اور شکار کے پیچھے بھاگتے دوڑتے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ شکار ہرگز ہرگز جو ہے یہ بطور غذا کے نہیں قرار پائے گا, بلکہ محض شکار کھیلنا قرار پائے گا. ہاں یہ ہے کہ جب کھیل لیں گے تو اس کے بعد جب مل جائے گا تو کھا بھی لیں گے اس کو, لیکن اس بنیادی طور پر یہ شکار جو ہے یہ شکار کھیلنے کے زمرے میں آتا ہے, اور یوں شکار کرنا ناجائز.
اب شپ کرا کے کچھ لوگ گئے اور انہوں نے یہ سوچا کہ ہم فشنگ بھی کریں گے اور جو فش پکڑیں گے, جو مچھلیاں ہاتھ آئیں گی, اس کو پکا کے کھا بھی لیں گے.
اس میں میری عرض یہی ہے کہ اس صورت سے بھی بچا جائے, کیونکہ جب یہ شپ کے اوپر جانے کا پورا پروگرام بنتا ہے نا, تو اس کی پلاننگ ہوتی ہے پوری کہ یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یعنی اس کے پارٹس ہوتے ہیں, اور یہ شکار کھیلنا بھی اس کے پارٹس کے اندر ہی شامل ہوتا ہے, یہ کچھ جدا گانا وہ نہیں ہوتا. یہ
ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. امید ہے کہ طیب بھائی جنہوں نے ضیاء کوٹ سے کال کی, آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. اپنے سلسلے میں ایک اور کال شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
محمد اسلم گوجرا ضلع منڈی بول دیتے بول رہا ہوں. یہ سفر المظفر کا جو مہینہ ہے, اس مہینے میں بولتے ہیں کہ شادی نہیں کرنا چاہیے, اس میں آسمان سے بلائیں اترتی ہیں, یہ مطلب اس طرح کا نہیں کام کرنا چاہیے خوشی کا, اس کے بارے میں ہمیں ذرا وضاحت سے بتائیے.
اسلم بھائی وعلیکم السلام, اپنے سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. آپ نے گوجرا منڈی بہاؤدین سے ہمیں کال کیا. حضور, سفر کے مہینے میں شادی خوشی نہیں منانی چاہیے؟
سفر کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ سفر کے پیچھے کانسیپٹ اسی طرح کا, اس کو مطلقاً منحوس قرار دیا جاتا ہے.
جی,
تو اب یہ شادی نہ کرنا بھی اصل میں اسی زمرے کے اندر ہوتا ہے کہ بھائی اس مہینے کے اندر چونکہ بلائے اترتی ہے لہذا شادی نہیں کرنی چاہیے. اس کے علاوہ بھی بعض ایام ہیں جن کے بارے میں یہ لوگوں میں معروف ہے کہ ان دنوں میں شادی نہیں کرنی چاہیے. حکم شرعی یہ ہے کہ سال کے اندر پورے سال میں کوئی ایک دن, کوئی ایک گھڑی, کوئی ایسا ایک لمحہ نہیں ہے جس میں شادی کرنا منع ہو. یہ اسلامی مہینے کے پہلی تاریخ سے لے کر آخری تاریخ تک ہر دن शादी, रुखसती, ब्याह, वलीमा, सालगिरह, जो जैसा काम शरई हुदूद में करना चाहे उसके लिए जायज़ है, इस तरह की कोई मुमानात नहीं।
आपने तो बहुत अच्छा एक फार्मूला दे दिया कि साल में कोई ऐसा दिन नहीं है जिसमें ये खुशी नहीं मनाई जा सकती। मदनी चैनल के नाज़रीन, यकीनन आज बहुत सारे मौजूआत हैं, अलग अलग रस्म व रिवाज हमारे सामने आ रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों से कॉल्स आ रही हैं और हमें लोगों के रस्म व रिवाज भी पता चल रहे हैं और हाथों हाथ शरई रहनुमाई भी मिलती चली जा रही है। एक और कॉल अपने सिलसिले में शामिल करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
मेरा नाम मोहम्मद सईद कादरी अतारी, मैं कनाडा के शहर कैलगरी से बोल रहा हूँ। और भाई साहब, मेरा सवाल कुछ इस तरह है कि यहाँ पर गैर मुस्लिमों के रस्म व रवाज के हवाले से लोग उनको उनके साथ उनके रस्म व रवाज में उनके त्यौहार में शरीक होते हैं। मसलन बाज लोगों के नमाज जनाजा वाला जी होते हैं, उनकी जो रस्म होती है फौत की, उसमें हाजिर देते हैं। तो इस बारे में थोड़ा सा दरियाफ्त करना था कि थोड़ा आपको रहनुमाई फरमा दें ताकि हमारे नाजरीन के लिए, मदनी चैनल के सुनने वालों को मजीद मालूमात हासिल हो जाए।
माशाल्लाह मोहम्मद सईद भाई, कैलगरी बहुत दूर से आपने हमें कॉल किया है। हुजूर, कैलगरी वो जगह है कि जो एक तरह से दुनिया का कोना बनता है और मैं समझता हूँ कि इस वक्त वहाँ पर शायद -40 डिग्री टेम्परेचर होगा। कैलगरी एक बार मदनी काफिले में जाना हुआ है। सईद भाई मरहबा कहते हैं, आपने बहुत दूर से हमें कॉल किया और इस वक्त वहाँ पर सुबह का वक्त होगा, आपने अगर इस वक्त हमें कॉल किया। हुजूर, सवाल आपने सुना कि मुसलमान गैर मुस्लिमों के त्यौहारों में शरीक हो जाते हैं, उनके जनाजों में चले जाते हैं, क्या फरमाते हैं इस बारे में?
इसके बारे में अर्ज़ ये है कि हमारे पास आयत मुबारक बुनियाद मौजूद है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदख़ुलू फिस्सलिमी काफ़ा, ए ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। इस्लाम इस आयत मुबारक का शान नुज़ूल कुछ इस तरह है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु जब मुसलमान हुए तो ये पहले यहूदी थे और मजहब यहूदीत के अंदर ऊँट का गोश्त खाना मना था।
सही।
जब ये मुसलमान हुए तो अब चूंकि एक ज़िंदगी भर का मामूल बन चुका था कि ज़िंदगी भर जो है वो गोश्त खाया नहीं था ऊँट का, तो अब इस्लाम कबूल करने के बाद अब यकदम जब ऊँट का गोश्त सामने आया तो अब तबीयत जो है वो उसको नहीं कर रही थी। तो इन्होंने ये सोचा कि दीन इस्लाम में ऊँट का गोश्त खाना को फ़र्ज़ तो है नहीं कि मैं खाऊँ ही खाऊँ इसको।
ठीक।
और उस दीन का दीन यहूदीत के अंदर मना है, तो अगर मैं नहीं खाता तो चलो थोड़ा सा उधर भी अमल हो जाएगा और अपने दीन की भी किसी शय का जो है वो खिलाफ लाजिम नहीं आएगा। तो जब इन्होंने ये किया तो इस पर ये आयत मुबारक नाज़िल हुई कि ए ईमान वालो दीन इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, कि तुम्हारा जो काम करना है वो दीन इस्लाम के मुताबिक करना है और जिस शय से रुकना है वो दीन इस्लाम के हुक्म की वजह से रुकना है, ना कि किसी और वजह से।
सही।
तो अब इस आयत मुबारक के अंदर सारी ममानात की चीज़ें और सारी करने की चीज़ें इसमें शामिल हैं। जो इस्लामी अहकाम के अंदर आती हैं वो की जाएंगी, जो इस्लामी अहकाम से खारिज हैं वो नहीं की जाएंगी। गैर मुस्लिमों से ताल्लुकात के हवाले से कुरान और हदीस के अंदर बड़ी वाज़ह तफसीलात मौजूद हैं।
सही।
उसमें यह है कि बहुत सारी जगहों पर ऐसा है कि हम उनसे मुलाकात कर सकते हैं, जैसे कारोबारी मामलात हैं, गैर मुस्लिमों के साथ कारोबार किए जाते हैं, सहाबा इकराम बैरून मुल्क जाते थे और जाकर कारोबार किया करते थे, इसी तरह तबलीग दीन के लिए जाया करते थे तो उनसे मुलाकातें हुआ करती थी, इसी तरह कोई आदमी रहता है ऐसी जगह पर है कि जहाँ मुस्लिम गैर मुस्लिम सारे इकट्ठे रहते हैं तो वहाँ पर उनसे रोज़ाना मुलाकात हो जाना, एक अगर कोई बीमार पड़ जाए उसकी इयादत कर लेना, इस तरह की चीज़ें जो है ये दीन इस्लाम के अंदर इजाज़त है। लेकिन वो चीज़ें कि जो किसी भी गैर मुस्लिम मजहब के दीन की अलामत और उसके दीन की निशानी बनती है और वो काम करने के अंदर उनके दीन का एजाज़ है और उनके दीन के बारे में ये सोच मिलती है कि बड़ा शानदार काम ये कर रहे हैं, ये जो इस तरह की सोच जहाँ पर डेवलप होगी तो वहाँ पर उस काम के अंदर शिरकत करना मना होगी। तो अब गैर मुस्लिमों के जितने भी मजहबी रसूम व रवाज हैं, जो उनके मजहबी काम हैं, उनमें से हम किसी के अंदर शिरकत नहीं कर सकते, बल्कि फुकाहे किराम ने इस पर बड़े सख्त अहकामात इरशाद फरमाए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो उस ज़माने के अंदर पाई जाती थी कि जो वो काम करने वाला उसी मजहब का शुमार किया जाए, जैसे किसी ने कोई ऐसी चीज़ की कि अगर वो किसी भी जगह करे तो लोग कहेंगे यार ये तो फलां मजहब का आदमी।
सही।
तो अब ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं उनसे शरीयत ने सख्ती के साथ मना किया और फुकाहे किराम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स ऐसी कोई चीज़ करता है कि जो किसी मजहब की खास अलामत है तो उस आदमी पर हुक्म कुफ्र है। तो लिहाजा ये जो ख़ास तौर पे ये जो गमी और जनाजे के मामलात होते हैं ना, किसी भी मजहब के पैरोकार और कुछ करें ना करें, یہ جو جنازے کا معاملہ ہے یہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ اپنے مذہب کے مطابق ہی کرتے ہیں. اب دنیا میں جیسے مسلمان بہت سارے بے عمل ہوتے ہیں تو ہر مذہب کے اندر بے عملوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ بے عمل ترین مذہب کے افراد کو لے لیں اور ان کی زندگی کے سارے معاملات دیکھ لیں, ان کا کھانا پینا پہننا اوڑھنا کوئی بھی اپنے مذہب کے مطابق نہیں ہوگا, لیکن ان کا جنازہ, ان کا جنازہ جب ہوگا نا وہ ان کے مذہب کے مطابق ہوگا, اور ان کی جب شادی ہوگی تو ان کے مذہب کے مطابق ہوگی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شادی اور غمی اور جنازے کے جو معاملات ہیں یہ ہر مذہب کا ماننے والا بطور خاص اپنے مذہب کی پیروکاری کے اندر کرتا ہے. لہذا ایسے کسی بھی فعل کے اندر شرکت کرنے کی ہرگز ہرگز اجازت نہیں.
ماشاءاللہ, بہت پیارے انداز میں بہت سارے اسلامی بھائیوں کی رہنمائی آپ نے فرمائی. ممکن ہے دنیا کے کئی ممالک میں اسلام ہمیں سن رہے ہوں گے. کیلگری کینیڈا سے سعید بھائی آپ نے کال کیا, امید ہے آپ کے سوال کا جواب مل چکا ہوگا. ایک اور ریکارڈڈ کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
محمد اعجاز
تاریخ
میں باب الاسلام سندھ یہاں سے بول رہا ہوں حیدرآباد سے. میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ نماز اگر مسلسل 4-5 سال سے پابندی سے پڑھنا ہے, اگر کوئی ایک نماز چھوٹ جائے تو اس کو اگلی نماز سے پہلے ادا کرنا ہے یا بعد میں ادا کرنا ہے؟
محمد اعجاز بھائی حیدرآباد باب الاسلام سندھ سے آپ نے کال کیا, مرحبا کہتے ہیں. غالباً حضور یہ بالترتیب نماز پڑھنے کے حوالے سے کچھ سوال تھا.
اصل میں سوال انہوں نے کیا کہ 4-5 سال سے مسلسل نماز پڑھ رہا ہے.
ماشاءاللہ.
تو اب 4-5 سال سے مسلسل نماز پڑھنے سے تو خیر صاحب ترتیب نہیں ہوتا, دار و مدار ہے کہ بالغ ہونے کے بعد کی نمازوں پر. بالغ ہونے کے بعد کسی شخص کی اگر کوئی نماز قضا نہیں ہوئی یا 1-2-3-4-5 تک نمازیں قضا ہوئی ہیں تو وہ صاحب ترتیب شمار کیا جاتا ہے, یعنی یا تو کوئی نہیں ہے یا 5 تک ہیں, 6 نہیں ہیں, یہ صاحب ترتیب ہیں. اس آدمی کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ اگلی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے پچھلی قضا کردہ نماز پڑھے. جیسے کسی آدمی کی عشاء کی نماز قضا ہو گئی, عشاء کی نماز قضا ہو گئی اور اب فجر کی نماز کا وقت آ گیا, اب فجر کی نماز میں اس کو یاد ہے کہ میں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی, اس پر فرض ہے کہ پہلے عشاء کی نماز قضا پڑھے اس کے بعد یہ فجر کی نماز پڑھے اگرچہ اس کی جماعت نکل جائے. ہاں اگر بالکل فجر کا آخری وقت ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اگر یہ عشاء کی قضا کرنے بیٹھا تو فجر کی بھی گئی,
صحیح,
اس صورت کے اندر یہ فجر کی نماز پہلے پڑھ کے پھر عشاء کی نماز پڑھے گا, لیکن جب کہ وقت کے اندر گنجائش موجود ہے تب تک صاحب ترتیب کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اگلی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے پچھلی نماز پڑھ لے. اور اگر بالفرض کسی نے ایسا کیا کہ اس نے فجر کی نماز کی, اس کو یاد ہے کہ میری عشاء کی نماز باقی ہے, پھر بھی اس نے فجر کی نماز پڑھ لی, اب اس کے بعد اس نے عشاء کی نماز پڑھی تو اس کی فجر کی نماز باطل ہو گئی, اس کی فجر کی نماز جو ہے وہ ختم ہو گئی, اب عشاء کی نماز جب اس نے پڑھی ہے تو اب اس کو نئے سرے سے دوبارہ فجر کی نماز پڑھنی پڑے گی. یہ حکم ہے اس شخص کے بارے میں کہ جس کی 6 نمازیں قضا نہ ہوئی ہوں, جب 6ٹی نماز قضا ہو جائے تو اس کے بعد صاحب ترتیب ہونا ختم ہو جاتا ہے. جیسے کسی آدمی کی جو ہے وہ 20-25 دنوں کی نمازیں قضا ہیں تو اس کے اوپر یہ ترتیب کا خیال رکھنا فرض نہیں ہے. وہ اگر ترتیب کا خیال نہیں رکھتا بلکہ جیسے بھی اس کے لیے ممکن ہوتا ہے وہ اپنی قضا ادائیں قضا پڑھتا جا رہا ہے تو اس کے لیے ٹھیک ہے, اجازت.
لیکن آپ نے فرمایا کہ کسی کی 20-25 دن کی ہوں, ایسے بھی ناظرین ہوں گے جن کی مہینوں کی, اللہ نہ کرے کسی کی سالوں کی نمازیں باقی ہوں, لیکن اگر کوئی اپنی ساری قضا نمازیں ادا کر لے تو کیا پھر وہ صاحب ترتیب بن سکتا ہے؟
جب وہ اپنی ساری قضا نمازیں پڑھ لے گا کہ ایک بھی باقی نہ رہے,
ٹھیک ہے,
تو اس وقت وہ دوبارہ صاحب ترتیب ہو جائے گا. یعنی یہاں پر دو صورتیں ہو سکتی ہیں نا, ایک یہ ہے کہ اس کے اوپر جیسے مثال کے طور پہ 20 نمازیں تھیں,
ٹھیک ہے,
اب وہ پڑھتا آیا پڑھتا آیا پڑھتا آیا 4 رہ گئی, اب جب 4 ہوئی تو اب یہ شمار کر لیا جائے کہ چونکہ اب تو اس کے ذمے 4 یا, لہذا دوبارہ صاحب ترتیب ہو گیا, ایسا نہیں ہوگا.
اچھا,
جب تک یہ بالکل پچھلے والا سارا معاملہ ہی ریموو نہیں کر دیتا, سارا ہی ختم نہیں ہو جاتا, تب تک یہ صاحب ترتیب نہیں ہوگا.
لیکن حضور صاحب ترتیب ہونے کے حوالے سے تو کچھ مشکل نظر آ رہی ہے, اور بغیر صاحب ترتیب کے لیے آپ کہہ رہے ہیں اس کے لیے پرابلم نہیں ہے, تو کیا صاحب ترتیب ہونے کے کچھ فضائل بھی ہیں, کچھ برکتیں بھی ہیں جو بندہ بننا چاہیے اس کو؟
اصل میں صاحب ترتیب ہونے, صاحب ترتیب ہونا تو نہیں چاہیے, کیونکہ صاحب ترتیب ہونے کا بھی تو یہی مطلب ہے نا کہ اس پر کوئی نماز قضا ہے.
ہاں,
یعنی یا تو صاحب ترتیب یوں ہو کہ اس پر نماز قضا ہی کوئی نہ ہو, ایک تو یہ صاحب ترتیب ہے, اس کی تو واقعی فضیلت ہے,
صحیح,
کہ اس کی زندگی کے اندر نماز کوئی قضا ہی نہیں ہوئی, اور اگر ہوئی تھی تو اس نے ساری کی ساری پڑھ لی ہے, تو یہ تو بہت بڑی فضیلت ہے کہ یہ تو آدمی جو ہے اس زمانے میں تو ویسے ہی ولی بن جائیے کہ جس کی نماز ہی کوئی قضا نہ ہو. تو دوسری صورت یہ ہے کہ کسی آدمی پر 2-4 نمازیں ہیں, 6 نہیں ہیں, تو اب یہ بھی صاحب ترتیب ہے, لیکن اس کی تو بہرحال کوئی فضیلت نہیں ہے کہ اس کے اوپر نماز قضا موجود ہے. ٹھیک ہے,
امید ہے کہ اعجاز بھائی آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. ایک اور سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں, کال کی طرف چلتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خالد محمود عطاری گجرات سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں محفل میلاد کے موقع پر عمرے کا ٹکٹ بذریعہ قرآن اندازی دیا جاتا ہے, تو کیا وہ عمرے کے ٹکٹ کی بجائے وہ رقم جو ہے اس جس کی عمرے کا ٹکٹ نکلتا ہے اس کو دے دی جا سکتی ہے یا نہیں دے سکتی؟ صرف عمرے کر سکتا ہے یا اس ان پیسوں کو کسی اور استعمال میں بھی لا سکتا ہے؟
خالد محمود بھائی آپ نے ہمارے سلسلے میں کال کی, گجرات سے آپ کو مرحبا کہتے ہیں. جی حضور, محفل میلاد میں عمرے کا ٹکٹ نکلا, اس کو پیسوں کو یوز کر سکتا ہے عمرے پہ نہ جائے؟
اصل میں ویسے تو خیر جو عمرے کا ٹکٹ دینے والے ہوتے ہیں ان کی اصل نیت عمرہ کروانے کی ہوتی ہے
جی,
اور اسی لیے وہ بطور خاص پیسے نہیں دیتے بلکہ وہ ٹکٹ دیتے ہیں.
جی جی,
تو ان کا اصل مقصد جو ہے وہ عمرہ کروانا ہوتا ہے. ایسی صورت کے اندر عمرہ ہی کیا جائے گا, اس کو بیچ کر اس کی رقم نہیں خرچ کی جائے گی.
ٹھیک,
لیکن اگر کسی جگہ ایسا ہے کہ ان کی طرف سے اجازت ہے, دینے والوں کی طرف سے اجازت ہے, تو اب دینے والوں کی طرف سے جب اجازت ہے تو ٹھیک ہے, پھر کر سکتے, پھر حرج نہیں.
ٹھیک ہے, اپنے سلسلے میں ایک اور کال شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا سوال سائل کرنا چاہتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
میں مرکز جوڑیا لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا نام فریاد علی تاری ہے. میرا مدنی چینل سے یہ سوال ہے کہ بچیوں ہمارے علاقے میں شادی کی جاتی بچیوں کی, تو سسرال میں اگر کوئی فوت ہو جائے تو بچی کے والدین کپڑے سوٹ ان سسرال والوں کے لیے لے کر آتے ہیں, تو ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟
فوت ہونے پر سسرال والوں کے لیے کپڑے لائے جاتے ہیں؟ حضور یہ تو بڑا عجیب رواج ہے. ہمیں فیاض بھائی نے مرکز الاولیاء سے کال کی ہے, کچھ ارشاد فرمائیں.
اصل میں اس طرح کی بدعات تو بہت ہی کثیر تعداد کے اندر رائج ہیں, اور یہ ہر شہر کے اندر اور ہر علاقے کے اندر بلکہ البرادری کے اندر شاید مختلف ہوں گے.
مختلف دنیا بھر سے مختلف علاقوں سے کالیں آ رہی ہیں اور ہر جگہ کی نئی رسم ہی سامنے آ رہی ہے,
تو مختلف برادری کے اندر یہ لین دین کا رواج اور ہے, شہروں کے اندر اور ہے, علاقوں میں اور ہے. تو اب ان میں تمام کے اندر جو ہے وہ اصل یہ ہے کہ ایسی وہ تمام رسم و رواج کہ جن کے پیچھے کو مقصد صحیح نہ ہو, تو جن کے پیچھے کو مقصد صحیح نہیں ہے ان کو تو ویسے ہی چھوڑ دینا چاہیے. ٹھیک ہے, کہ ویسے حدیث مبارک ہے, من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, اسلام کے حسن سے ہے کہ آدمی لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی رسم کوئی رواج رائج ہے اور وہ رواج بطور ظلم کے رائج ہے, بطور ظلم کے رائج ہونے کی صورت یہ بنتی ہے کہ مثال کے طور پہ یہی جو انہوں نے صورت پوچھی ہے کہ اگر لڑکی کے سسرال میں کوئی فوت ہو جائے تو لڑکی کے میکے والے وہاں پر جو ہے نا بہت ساری چیزیں لے کے آتے ہیں, سوٹ لے کے آتے ہیں, دیگر چیزیں لے کے آتے ہیں. یہ لے کے آنا اگر تو یوں ہے کہ اگر وہ نہیں لے کے آئیں گے تو لڑکی کو تانے سننے پڑیں گے, اس کو تنگ کیا جائے گا, اس کو ایزا پہنچائی جائے گی, اسے یہ کہا جائے گا کہ تیرے میکے والے تو کچھ لے کے نہیں آئے, اتنے کنجوس ہیں, یہ وہ اس طرح کی باتیں سننے پڑیں گی. اب لڑکی کے گھر والے ان تانوں سے اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے چیزیں لے کے آتے ہیں, تو یہ چیزیں لانا ان کے لیے جائز
صحیح,
لیکن جن کے لیے یہ چیزیں لائی گئی ہیں ان کے حق میں رشوت حرام, اور یہ اول تا آخر جو ہے یہ حرام ہے. اگر وہ کپڑے ہیں تو ان کا پہننا حرام ہے, اگر وہ کھانے کی چیزیں ہیں تو ان کا کھانا حرام ہے, اگر وہ دیگر استعمال کی چیزیں ہیں تو ان کا دوسرا وہ استعمال حرام ہے. تو اس کا مدار اس کے اوپر ہے, اور لگتا یہی ہے کہ بظاہر ہمارے زمانے میں ایسی جو بدعت رائج ہیں ان کے پیچھے تقریباً یہی ہوتا ہے کہ لڑکی والے اگر وہ ڈیمانڈز پوری نہیں کرتے جو لڑکے کے گھر والے کہہ رہے ہیں تو لڑکی کو تانے سننے پڑتے ہیں, اور اس ڈر اور شر سے بچنے کے لیے وہ پھر یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ان کا کرنا یوں جائز ہے کہ وہ رشوت دے رہے ہیں مجبوری کی وجہ سے, اس لیے جائز, لیکن لینے والوں کے لیے حرام.
واقعی صحیح فرما رہے حضرت, بعض مقامات پر لڑکی والے بہت مجبور. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو حج پر اس لیے نہیں جاتے تھے کہ ان کو جناب واپس آنے کے بعد بچی کے سسرال میں بہت سارے تحائف دینے پڑیں گے, حج کا خرچہ کم ہے اور اس کے تحائف دینا زیادہ پڑیں گے, اور پھر وہ بیچارے پریشان رہتے تھے. لیکن ہمارا سلسلہ صرف لڑکی والے نہیں دیکھتے, لڑکے والے بھی دیکھتے ہیں. اگر آپ ایسے ہیں کہ آپ کے بیٹے کی کہیں شادی ہوئی ہوئی ہے, آپ سسرال والے ہیں, ایسے رسم و رواج نہ قائم کیجئے قیامت کے دن جس کا جواب دینا مشکل ہو جائے. ہم نے سنا وہ کپڑا, وہ کھانا, وہ سب چیزیں حرام ہیں جو رشوت کے طور پر لڑکی والوں سے لی جائیں. آگے بڑھیے, یہ نہ سوچئے کہ ہمارے خاندان کا رواج ہے، ہم ایک ایک کر کے آگے بڑھیں گے، اس ایسے غلط رسم و رواج کو ختم کرتے چلے جائیں گے، انشاءاللہ ثواب جاریہ کے بھی آپ حقدار بنیں گے اور لڑکی والوں کی بھی دعائیں لیں گے۔ آئیے ایک اور کال ہمارے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
السلام علیکم، میں عائشہ تاری نیو دہلی کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ عبدالحبیب انکل، میرا سوال یہ ہے کہ چھوٹے بچے جو آپس میں لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کی چیزیں چھین کر کھا جاتے ہیں، تو کیا اس کے بارے میں قیامت کے دن حساب ہوگا؟ مہربانی فرما کر جواب ارشاد فرمائیے۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بیٹا آپ نے کال کی، مرحبا کہتے ہیں آپ کو سلسلے میں۔ حضور، آپ بچوں کا خوف خدا، اور ماشاءاللہ یہ مدنی چینل کی برکت ہے، مدنی ماحول کی، کہ بچوں کو اب یہ خوف ہونے لگا ہے کہ ہم آپس میں لڑائی کر لیتے ہیں، چیزیں چھین لیتے ہیں، کیا ہمیں جواب دینا پڑے گا؟ ارشاد فرمائیے۔
بچوں کا بھی یوں چیزیں چھیننا جو ہے یہ منع ہے، لیکن جہاں تک گرفت کی بات ہے تو یہاں دو صورتیں ہیں، ایک ہے دنیاوی اور ایک ہے اخروی۔ دنیا کے اعتبار سے اگر بچہ بھی کسی سے کوئی چیز چھینتا ہے تو اسے تاوان دینا پڑتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کسی کو 10 روپے کی چیز ہے، ایک بچے نے دوسرے سے چھین کے توڑ دی یا کھا لی یا ضائع کر دی، تو دنیاوی اعتبار سے اس چھیننے والے بچے سے وہ 10 روپے کی چیز اس کو دلائی جائے گی۔ اگر اس بچے کا مال ہے تو اس مال سے تاوان ادا کیا جائے گا۔ بقیہ جو اخروی معاملات ہیں تو ان کے اندر تو بچے مرفوع القلم ہیں، لیکن ان کے جو بڑے ہیں، جو ان کے سرپرست ہیں، ولی ہیں جو ان کے، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ان چیزوں سے باز رکھیں اور ان کی تربیت اس طرح کریں۔
عادت پڑ جائے گی تو
اصل تو یہی ہے کہ بچے تو بطور بچے بذات خود کچھ نہیں کر رہے ہوتے، وہ ایک کام کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اسے منع کیا گیا یا نہیں۔ اگر ان کو منع نہیں کیا گیا تو ان میں مزید ہمت پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ ایک چیز نہیں ہے، یہاں تو پوری لسٹ ہے بچوں کے اعتبار سے، میں کیا عرض کروں۔ تو اس میں جو ہے نا، وہ بہرحال یہ کہ بچوں کی تربیت یہ والدین پہ بہت ضروری ہے۔ بچے بگڑتے ہیں تو والدین کی تربیت نہ کرنے سے یا الٹی کرنے سے، اور بچے سنورتے ہیں تو بھی والدین کی تربیت سے۔
صحیح فرما رہے ہیں۔ اور امید ہے کہ ہماری منی، مدنی منی عائشہ اتاریہ نے بھی سوال سن لیا ہوگا، اور بھی مدنی منی، مدنی منیاں ممکن ہے ہمارا سلسلہ دیکھ رہے ہوں۔ دیکھیں بیٹا، آخرت میں پکڑ تو نہیں ہے، لیکن اچھے بچے وہی ہوتے ہیں کہ جو دنیا کے اندر بھی اچھے کام کرتے ہیں۔ اور جس طرح یاد رکھیے، اچھی عادتیں بچپن میں ہوں گی تو انشاءاللہ آپ کی جوانی کے بعد بھی وہ عادتیں آپ میں قائم رہیں گی۔ تو اچھے بچے ماں باپ کے فرما بردار، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، پڑوسیوں کو تنگ نہیں کرتے، شور شرابہ نہیں کرتے، کسی کو مارتے نہیں ہیں۔ یاد رکھیے، اچھی عادتیں اپنائیے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو ملیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شرع تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔